السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. معتمزات، الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسی نسبت سے انشاءاللہ ہماری دو نشستیں ہیں کہ جو کہ ہوں گی. آج کی نشست میں انشاءاللہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ہم سمجھیں گے، اور ساتھ ہی منکرات محرم، یعنی اس محرم کے مہینے میں کچھ منکرات ہیں، ایسے اعمال کے جو شریعت کے خلاف اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے، لہذا اس کی طرف بھی توجہ ہوگی. اور خاص طور پر جو عاشورہ ہے 10 محرم الحرام، اس کی جو اہمیت ہے تاریخ میں وہ کیا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ کچھ واقفیت ہے کہ جو کہ ہم اس نشست میں آج کی حاصل کریں گے. اور جو ہماری اگلی نشست ہوگی اگلی جمعرات، اس میں کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے، تو قرآن مجید کا شہادت کے حوالے سے فلسفہ کیا ہے، یعنی قرآن کا فلسفہ شہادت، یہ خاص موضوع ہے کہ جو اگلی نشست کا ہوگا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آج محرم الحرام کی فضیلت، عاشورہ 10 محرم الحرام کی جو اہمیت ہے وہ کس اعتبار سے ہے، اور کچھ منکرات، منکر اعمال، اس کی طرف بھی توجہ. دیکھیے، انسانی تاریخ میں ہمیں پتہ ہے کہ 2 کیلنڈر رائج ہیں، ایک قمری کیلنڈر کہلاتا ہے اور ایک شمسی کیلنڈر کہلاتا ہے. اور یہ جو نظام شمس و قمر ہے، یہ دونوں اللہ ہی کی تخلیق ہیں. چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو لہٰذا یہ نظام شمس و قمر یہ اللہ ہی کی تخلیق ہیں، اور اللہ ہی کے یہ دونوں جو ہے وہ تابع ہیں. قمری سال کے جس کا آغاز محرم سے ہوا ہے الحمدللہ، اس قمری سال کو سن ہجری بھی کہا جاتا ہے اور اسلامی سال سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس کا سبب بھی ہے کیونکہ بعض اسلامی جو عبادات ہیں وہ قمری اس سال سے ہی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. اور مثال کے طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو بھی یعنی نصاب جس کا مکمل ہو جائے جس شخص کا، اور سال گزر جائے، اب یہ کون سا سال گزرنا ہے، یہ قمری سال جب وہ گزرنا ہے، لہٰذا اس پر پھر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. اسی طرح سے روزہ ہے، یہ کس مہینے میں رکھنا ہے، تو لہٰذا وہ شمسی سال کے مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اسلامی سال یعنی قمری سال کے اعتبار سے، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزہ رکھا جائے. اسی طرح سے حج کا تعلق وہ بھی قمری سال سے ہے. لیکن دوسری طرف جو شمسی سال ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، شمس یعنی سورج کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تو شمسی سال سے بھی بعض عبادات ہیں کہ جو کہ ہماری ان کے اوقات جو وہ جڑے ہوئے ہیں، جیسے نماز کے اوقات ہیں. مغرب کی نماز کب پڑھیں گے کہ جب سورج جو وہ غروب ہو جائے گا. اسی طرح سے سحر و افطار کا معاملہ ہے، روزہ رکھا ہے رمضان میں، افطار کب کریں گے کہ جب سورج جو وہ غروب ہو جائے گا. اسی طرح سے بعض جو مناسک کے حج ہیں، مناسک کے حج میں بھی بعض امور ہیں کہ جو اسی شمسی سال سے جو ہے وہ اور سورج سے جڑا ہوا ہے، جیسے حاجی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. اب عرفات سے انہیں نکلنا کب ہے؟ مزدلفہ کی طرف, کہ جب سورج کیا ہو جائے گا, غروب ہو جائے گا, غروب آفتاب کے بعد جو وہاں سے نکلنا ہے. تو یہ قمری سال بھی اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے, اسی طرح سے شمسی سال بھی. بہرحال یہ ہے کہ مسلمان, یہ جو قمری مہینے ہیں, اسلامی سال جسے ہم کہتے ہیں, یہ 12 مہینوں کی جو یہ تعداد ہمیں قمری سال میں نظر آتی ہے, یہ اسی دن سے مقرر کی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, کہ جب اللہ نے یہ زمین و آسمان کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے. اور اس کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے, جس کا متن میں نے آپ کے سامنے ابتدان رکھا ہے, جس میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 اشہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ کے ہاں, وہ 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں یا اللہ کی تقویم میں. یہ کب سے ہے 12 مہینے؟ قمری سال کی جو بھی تقویم ہے. یوم خلق السماوات والارض, یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جس دن وہ تخلیق کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قمری مہینوں کی تعداد, یہ 12 مہینے بالکل ابتدا سے ہی ہے. اسی طرح سے مسلمانوں نے جو سالوں کی تقویم کا آغاز کیا ہے, وہ واقعہ ہجرت سے کیا ہے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ جو بھی اسلامی سال اس کا آغاز ہوا, وہ واقعہ ہجرت سے جو ہے وہ مسلمانوں نے اس کا آغاز کیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کسی بھی اہم واقعے کی نسبت سے, مناسبت سے اپنی جو بھی تاریخیں اس کو یاد کیا کرتے تھے. یہ ان کے ہاں یہ پورا اسی طرح سے نظام وہ چلتا تھا, کسی واقعے کی نسبت سے اپنی تاریخوں کو وہ یاد رکھتے تھے. تو لہٰذا مسلمانوں نے دور فاروقی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالوں کی جو بھی تقویم ہے اس کا آغاز کیا ہے واقعہ ہجرت سے. اور اس کی بھی بڑی حکمت ہے, واقعہ ہجرت سے کیوں آغاز کیا, کسی پیدائش کی تاریخ سے یا دن سے آغاز کیوں نہیں کیا, کسی وفات کے دن سے جو ہے وہ آغاز کیوں نہیں کیا. لہذا یہ ہے کہ ہجرت, اس سے سال کا آغاز قمری سال کا وہ اس لیے کیا کیونکہ ہجرت کا لفظ سنتے ہی مسلمانوں کے اندر ایک بلند ہمتی, اسی طرح سے دین کی خاطر محنت, مشقت اور جد و جہد, اور یہ مشقتوں کا برداشت کرنا, یہ جذبہ ہے کہ جو کہ پیدا ہوتا ہے ہجرت کا عمل. واقعتاً اس میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ پنہا ہیں. اس کے برعکس میلاد, یعنی کسی اہم شخصیت کی پیدائش کے دن سے آغاز اس لیے نہیں کیا کیونکہ میلاد سے ابتدا کرنے میں لہو و لہو کا جو ہے وہ, اور اس میں پھر غفلت میں پڑنے کا خدشہ تھا. جس طرح سے عیسائیت میں آپ دیکھیں, یہ اس طرح کی جب بھی یہ میلاد اور یعنی پیدائش کے دن سے انہوں نے آغاز کیا ہے, تو کس طرح سے اب اس میں لہو و لہو اور غفلت کی یہ کیفیت ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح سے وفات سے آغاز اس لیے نہیں کیا کیونکہ وفات کا سن کر جو ہے وہ غم, صدمہ اور مسلمان کے اندر ایک بزدلی ہے کہ جو کہ پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا تھی, یعنی واقعہ ہجرت سے آغاز اس لیے کیا کہ تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک جفا کشی, دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ ہے کہ جو کہ پیدا ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر ہجرت مدینہ کے سال کو, یعنی جس یعنی جب مدینہ ہجرت ہوئی ہے مکے سے مدینہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے ہجرت فرمائی, تو ہجرت مدینہ کے سال کو پہلا سال مسلمانوں نے قرار دے کر اور ہجرت سے پہلے تمام سالوں کو جو ہے وہ زیرو کر دیا گیا. اور جس طرح سے اب ہجری جو بھی کیلنڈر ہے, ہم کون سے سال میں ہجرت کے اعتبار سے, یعنی 1448 ہجری ہے کہ جو کہ اب چل رہی ہے. لہٰذا اس طرح سے یہ سالوں کا آغاز ہوا ہے اسلامی کیلنڈر میں ہجرت کے واقعے سے. اور پھر اس اسلامی کیلنڈر میں قمری سال میں مہینوں کی ترتیب عربوں ہی کی ترتیب پر رہنے دی گئی, یعنی محرم یہ سال کا پہلا مہینہ یہ عربوں کے زمانے میں بھی تھا, اس کو جو ہے وہ باقی رکھا گیا تاکہ سابقہ یعنی نظام سابقہ پر بھی یعنی وہ بھی اپنی اصل حالت میں جو ہے وہ برقرار رہ سکے. اچھا, یہ 12 مہینوں کی جو قمری ترتیب ہے اس میں قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ہیں کہ جو کہ محترم ہیں, حرمت والے مہینے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان 4 حرمت والوں مہینوں کا ذکر تو آتا ہے قرآن مجید کی آیت نمبر 36ویں سورہ توبہ کی جو ابتدا میں نے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا، اس کے دوسرے ٹکڑے میں الفاظ یہی ہیں کہ منہا اربعات الحرم، یعنی ان 12 سالوں کی تقویم میں 12 مہینوں میں 4 مہینے ہیں کہ جو کہ حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہی بالکل سیدھا دین ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اب ان 4 مہینوں کا تذکرہ تو آ گیا قرآن مجید کی اس آیت میں، لیکن تعین کے ساتھ ان مہینوں کے جو بھی نام ہیں وہ احادیث مبارکہ میں آتے ہیں. جیسے بخاری کے مسلم میں تعین ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کر دیا کہ بھئی قمری سال میں پہلا مہینہ وہ محرم کا مہینہ ہے، یعنی اسلامی سال کا آغاز کس سے ہوگا؟ وہ محرم سے ہوگا. پھر 4 حرمت والے مہینوں میں محرم بھی شامل ہو گیا پہلا مہینہ قمری سال کا. پھر 7واں مہینہ آتا ہے رجب کا، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے. پھر 11واں مہینہ آتا ہے ذوالقعدہ کا، اور یہ ہے کہ پھر آخری مہینہ ذوالحجہ ہے 12واں مہینہ، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں داخل ہے. لہٰذا یہ مہینوں کا تعین ہو گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، یعنی قمری سال اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور آخری مہینہ بھی حرمت والا ہے. اچھا، اب یہ جو محرم الحرام ہے اس کی فضیلت اور اس میں مسنون اعمال کیا ہیں، کرنے والے اعمال، یہ بھی احادیث مبارکہ سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے ابتدان اس کا متن رکھا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد، ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو افضل روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، محرم الحرام کے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینے وہ محرم الحرام کے مہینے، کہ اس میں جو ہے وہ روزہ رکھا جائے. خاص طور پر جو عاشورہ، یعنی یہ 10 محرم الحرام، اس کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے، 10ویں تاریخ کی اہمیت کیا ہے محرم الحرام کے، اس حوالے سے چند باتیں ہیں کہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے. یعنی عاشورہ کی اہمیت عمومی طور پر ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ وہ واقعہ کربلا، اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس 10ویں تاریخ کی اہمیت ہے، عاشورہ کی اہمیت ہے. حالانکہ ایسا نہیں، یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اور نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان میں جو بھی شہادتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں 10 محرم الحرام کو، یہ بڑی عظیم شہادتیں ہیں، یہ تذکرہ جو ہے وہ اگلی دفعہ نشست میں آ جائے گا. لیکن واقعہ کربلا سے جو ہے وہ عاشورہ کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد ہوا ہے، سن 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہوا ہے. حالانکہ اس عاشورہ کی 10 محرم الحرام کی اہمیت تو تاریخ میں پہلے سے جب وہ چلی آ رہی ہے. مثلا روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ یہی 10 محرم الحرام ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی، جو خطا جو ہے وہ ازل میں جنت میں ہو گئی تھی، ایک درخت کا پھل ہے کہ جس سے روکا گیا تھا وہ کھا لیا گیا شیطان کے بہکاوے میں آ کے. تو آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی کون سی تاریخ کو؟ 10 محرم الحرام. اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ ملے ہیں تو وہ بھی 10 محرم الحرام. اسی طرح نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے جس میں نوح علیہ السلام اور اہل ایمان سوار ہوئے تھے اور بڑی بڑی موجوں میں وہ چلی ہے، طوفان آیا ہے، قوم نوح اس میں جو ہے وہ غرق ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی یہ جودی پہاڑ پر ٹھہری ہے، اور یہ کون سا دن تھا؟ یہ بھی 10 محرم الحرام روایت سے ثابت. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یاد ہے، یعنی قوم نے دشمنی میں آگ کا الاؤ جلایا اور آگ جو ہے وہ اس میں کودے ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ آگ کیا ہو گئی؟ اللہ کے حکم سے وہ سرد ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. دن کون سا تھا؟ تو روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ احسن القصص ہے، انشاءاللہ اس نشست میں جمعرات کی جو سلسلے وار ترجمہ قرآن ہو رہا ہے اس میں عنقریب اب سورہ ہود کے بعد یہ سورہ یوسف ہے، ایک ہی نشست میں انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے اتنے اہم واقعے کو. تو یہ یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے 5ویں رکوع میں کہ وہ انہیں قید خانے میں ڈالا گیا، تو لہٰذا وہ قید خانے سے رہائی انہیں ملی ہے، تو وہ بھی دن کون سا تھا؟ وہ 10 محرم الحرام کا دن. اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کی بینائی چلی گئی، جب بنائی لوٹی ہے تو یہ بھی دن کون سا ہے؟ یہ بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے چنگل سے نجات ملی ہے تو وہ بھی دن کون سا ہے؟ وہ بھی 10 محرم الحرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکر آتا ہے کہ ان کا رفع آسمانی ہوا, روح اور جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بلند کر لیا, دن کون سا تھا؟ وہ 10 محرم الحرام, یہ عاشورہ کا دن تھا. تو لہٰذا انسانی تاریخ میں تو بہت پہلے واقعہ کربلا سے بہت پہلے سے یہ عاشورہ کی اہمیت ہے کہ جو کہ چلے آ رہے ہیں. صرف واقعہ کربلا ہی سے جو ہے وہ اس کی اہمیت نہیں. اور یہ ہے کہ ابتدا میں یہ جو عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا, رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ تھا کہ جو مسلمانوں پر فرض تھا, لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے مسلمانوں پر تو یہ روزہ ہے کہ جو کہ نفلی درجے پر جب وہ چلا گیا, نفل ہو گیا. اسی طرح سے عاشورہ کا جو یہ روزہ ہے جو انشاءاللہ ہمیں بھی رکھنا ہے, اور جو مستون عمل ہے اس عاشورہ کے دن کرنے والا جو عمل ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اس روزے کی پس منظر خاص طور پر ایک ہے, اور وہ پس منظر بخاری اور مسلم کی روایت میں نقل ہوتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ قدم المدینہ, کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو فوجد الیہود صیام یوم عاشورہ, تو انہوں نے یہود کو پایا کہ وہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ رکھتے ہوئے کس کو پایا؟ اللہ کے رسول نے یہود کو. تو فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہود سے کہ ما هذا اليوم الذي تصومون, کہ بھئی تم اس 10 محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فقالوا هذا يوم عظيم, تو یہود نے اللہ کے رسول سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی یہ دن عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا ہمارے لیے بڑا عظمت والا دن ہے. کیوں؟ انج اللہ فیہ موسیٰ وقومہ, کہ یہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل ان کو نجات عطا کی. وغرق فرعون وقومہ, اور یہی وہ دن تھا کہ جس میں فرعون اور اس کے یعنی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا. فسامہ موسیٰ شکرا, فسامہ موسیٰ شکرا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن عاشورہ کے دن کیا رکھا؟ روزہ رکھا. فنانو نسومو, تو یہود نے کہا کہ ہم بھی اسی نسبت سے روزہ ہے کہ جو اس دن وہ رکھتے ہیں. یہ روزہ رکھنے کی وجہ ہے کہ جو یہود نے اللہ کے رسول کو بتائی. تو اس پر دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فنان احق و اولا بموسیٰ منکم, کہ بھئی ہم تو تم سے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مسلمان ہونے کی نسبت سے. فسامہ رسول اللہ و امر بصیام, تو پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو خود بھی روزہ رکھا اور اہل ایمان کو بھی اس میں روزہ رکھنے کی تلقین ہے کہ جو کہ آپ نے فرمائی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس عاشورہ کے روزے کی جو بھی ایک تاریخ ہے اور اس کا پس منظر ہے اس بخاری و مسلم کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے عاشورہ کے روزے کا اہتمام جو اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اس کی مزید وضاحت بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک موقع پر دریافت کیا گیا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں ذرا اس کی اہمیت بتائیے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن کے روزے کا زیادہ اہتمام اور فکر فرماتے ہوں, سوائے کن روزوں کے؟ سوائے یہ عاشورہ کے دن کے روزے کے اور سوائے ماہ مبارک یعنی رمضان کے روزوں, یعنی رمضان کے روزوں کا خاص اہتمام اور پھر عاشورہ کے روزے کا خاص اہتمام ہے کہ جو فضیلت والے دنوں میں سے خاص طور پر ان دنوں میں اللہ کے رسول روزے کا اہتمام فرماتے تھے. عاشورہ کے روزے کی فضیلت میں ایک اور مسلم کی روایت سنی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ گزشتہ ایک سال کے گناہ ہیں کہ جو کہ معاف فرما دے. یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ مومن کے پچھلے ایک سال کے گناہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ اہتمام ہے کہ جو کہ ہمیں عاشورہ کے روزے کے اعتبار سے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اس میں بڑا اجر ہے. لیکن ساتھ میں ایک اور عمل ملتا ہے اللہ کے رسول سے, اور وہ یہود کی مخالفت میں, اور یہ روایت ہے مسلم شریف کی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا اپنا معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ کرام آئے اللہ کے رسول کے پاس اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو یہود و نصارہ بھی بڑی عظمت کے دن کی حیثیت سے اس کو مناتے ہیں، یعنی وہ بھی، یعنی ہم مسلمان اگر عاشورہ کا روزہ رکھیں تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور عظمت کے دن کے طور پر مناتے ہیں، تو یہ تو ایک ریزمبلنس، ایک مشابہت ہے کہ جو مسلمانوں کی یہود و نصارہ کے ساتھ قائم ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی یہود و نصارہ سے مشابہت کے حوالے سے بھی کانشیس ہوتے تھے صحابہ کرام، تو آ کے پوچھا کہ کہیں یہ مشابہت تو نہیں ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نبی کا بھی روزہ رکھیں گے، کس کے ساتھ؟ دسویں کے روزے کے ساتھ نوے دن کا بھی روزہ ہے کہ جو کہ رکھ لیں، یعنی 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے اور 10 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، یعنی کیا کریں گے؟ یہود کی مخالفت ہے کہ جو کہ کریں گے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ کا بھی سال ہو گیا، لیکن آپ یہ فرما کے گئے مسند احمد کی روایت میں کہ سومو یوم عاشورہ، کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس کے ساتھ یہود کی مخالفت کرو، یہ تلقین فرمائے اللہ کے رسول، اور وہ مخالفت کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا وَسُومُ قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا، یا تو عاشورہ کے ساتھ تم پہلے دن یعنی 9 محرم کا روزہ ملا لو، یا 9 محرم کو کسی وجہ سے نہ رکھ سکو تو 10 محرم کے ساتھ اگلے دن یعنی 11ویں کا روزہ ہے کہ جو کہ 11 محرم کا، تم وہ ملا لو، یعنی یہود کی مخالفت کرو. اور آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کیونکہ وہ روایت آپ نے ذہن میں لے کر آیا، ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی میں ہوتا ہے. یہاں پر تو ہمیں نظر آ رہا ہے، نوٹ ذرا کیجئے آپ، کہ عبادات کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور اس میں مخالفت وہ کی جا رہی ہے کس کی؟ کفار کی، یہود و نصارہ کی. اور آج تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم تو منکرات اور بدعات میں، اپنے طرز لباس میں، طرز رہائش میں ہم مشابہت اختیار کر رہے ہیں کن کی؟ ہم اللہ کے رسول کی مشابہت اختیار نہیں کر رہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. لیکن یہ ہے کہ ہم اقرب ہوا چاہتے ہیں، ہم انگریز کا طرز زندگی اپنانا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو اقبال نے فرمایا تھا نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً کفار اور یہود و نصارہ کی مخالفت کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. عبادات میں اللہ کے رسول کی تلقین ہے کہ کفار اور یہود و نصارہ کی یعنی مشابہت اختیار نہ کرو بلکہ ان کی مخالفت کرو. میں دو مثالیں دیتا ہوں حج کے اعتبار سے. یہ مشرکین حج میں جو ہے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، یہ منا سے جو ہے وہ واپس لوٹ آتے تھے. لہذا اب حج کے اس معاملے میں پورے عمل میں مسلمانوں کو کہا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، تم لوٹو کہاں سے؟ تم منا سے نہیں، عرفات جاؤ، وہاں سے جب لوٹو. لہذا مخالفت ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے مشرکین کی. اسی طرح سے یہ مشرکین جو ہے وہ حج کے دنوں میں مزدلفہ سے نکلنے میں بہت دیر لگاتے تھے. لہذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ تم ارلی فجر پڑھو اول وقت میں، یہ صرف حاجیوں کے لیے، مزدلفہ میں حاجی کھلے آسمان تلے موجود ہیں اور انہیں حکم یہ ہے کہ دیر نہ کرو بلکہ اول وقت میں فجر ادا کر کے وہاں سے نکلو. کیوں؟ تاکہ یہود کی مخالفت ہے کہ جو کہ کی جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ سبق ہمیں ملتا واقعتاً ان اعمال سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین سے، وہ یہ ہے کہ عبادات میں بھی اور طرز لباس، طرز رہائش میں بھی ہمیں کفار کی مشابہت سے جو وہ بچنا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی وجہ، سبب کیا ہے اہمیت، عاشورہ کے دن کی اہمیت کس وجہ سے ہے، یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے باتیں ہیں کہ جو کہ رکھی ہیں. اب جو آخری موضوع ہے آج کی نشست کا، وہ کیا ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے کچھ منکرات ہیں، ایسے اعمال کے جو شریعت کے خلاف ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ ہم لوگ بھی یعنی اگنورنس میں، نادانی میں جو ہے وہ ایسے اعمال کا شکار ہو جاتے ہیں لا علمی کی بنیاد. لہذا ہمیں اس سے بچنا ہے. اس کو ذرا ذہن میں بٹھائیے. سب سے پہلی چیز, جیسے محرم الحرام شروع ہوتا ہے مہینہ, تو فوراً ایک فضا کیا بن جاتی ہے کہ بھئی یہ تو سوگ اور غم کا مہینہ, ایسا ہے کہ نہیں؟ جیسے محرم شروع ہوتا ہے فوراً ایک فضا کیا بنتی, اور خاص طبقے کی طرف سے, یہ سوگ اور غم کا مہینہ. لہٰذا یہ ہے کہ پھر سوگ کیا جاتا ہے, شادی بیاہ جو ہے وہ نہیں کی جاتی, سیاہ لباس ہے کہ جو کہ پہنے جاتے ہیں, بناؤ سنگار ہے کہ جو کہ چھوڑ دیا جاتا ہے, پھر مرثیے اور نوحے ہیں کہ جو کہ شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ بھئی یہ تو شہادتوں کا مہینہ ہے اور یہ تو سوگ ہے اور غم کا مہینہ ہے. یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے, مسلمان ایک بندہ مومن کے لیے شہادت, مجھے بتائیے یہ سعادت کی بات ہے یا موجب غم ہے؟ شہادت یہ سعادت ہے بندہ مومن کے لیے یا غم کا باعث ہے؟ یہ چیز ہے کہ جو کہ ڈکلیئر کرنی ہے, ہمیں کنفرم کرنی ہے, اور اس پر جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے کہ بھئی یہ شہادت کا جو رتبہ ہے, شہادت مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, یہ شہادت کا رتبہ, یہ تو عمل ایک بندہ مومن کے لیے سعادت ہے, یہ غم کا باعث تھوڑی ہے. اور خود قرآن مجید اس پر گواہ ہے. میں دو آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ذہنوں میں لے کر آئیں. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, دیکھو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں, قتل کر دیے جائیں, یعنی شہید کر دیے جائیں, ہرگز انہیں مردہ مت کہو. یعنی جو شہید ہے اللہ کی راہ میں جان دینے والا, اللہ اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ مردہ نہیں ہے, مردہ مت کہنا اسے, بل احیاءن, بلکہ وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں, وہ کیسے زندہ ہیں. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169, اس میں ذرا الفاظ تھوڑے سے مختلف وہ آئے ہیں, فرمایا گیا کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, ہرگز گمان تک نہ کرنا ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں, یعنی شہید کر دیے جائیں, کہ وہ مردہ ہیں. سورہ بقرہ میں کیا کہا گیا, کہنا نہیں ہرگز زبان سے کہ وہ مردہ ہیں. یہاں کہا گیا کہ کہنا تو بہت آگے کی بات ہے, گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں وہ مردہ ہیں, بل احیاءن, بلکہ وہ زندہ ہیں. اور یہاں سنیے الفاظ کیا ہیں, اندہ ربہم یرزقون, اور وہ شہداء اپنے رب کی طرف سے وہاں اپنے رب کے پاس رزق ہے کہ جو کہ پاتے, اور کیا ان کی حیات ہے, کیا ان کا رزق ہے, تمہیں اس کا شعور نہیں. تو لہذا یہ ہے کہ یہ شہادت ایک بندہ مومن کے لیے یہ سعادت کی باعث ہے, نہ کہ موجب غم ہے. اور دیکھیں, اگر شہادت یہ رنج اور غم والی شے ہوتی تو دور نبوی میں اور دور خلفائے راشدین میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو کہ جس میں کوئی نہ کوئی شہادت, عظیم شہادت وہ واقع نہ ہوئی ہو, شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو. یعنی شہادت کا دن منانا, اگر اس میں غم کا پہلو تلاش کریں, غم کا پہلو, تو پھر یہ ہے کہ وہ شہادت کے دن اس کو غم کے طور پر منانا چاہیے. مکے کی سرزمین یاد کیجئے, سیرت مطہرہ میں حضرت یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سمیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شوہر اور بیوی اسلام قبول کرتے ہیں اور کس طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے کفار نے, اور یہ ہے کہ حضرت سمیہ کو پورے خاندان کے سامنے لا کے, اور بدبخت جو ہے وہ یعنی زمین پر کفار ہیں کہ جو کہ ڈالتے ہیں, اور کس طرح سے یعنی حق بات کہنے پر اور ایمان لانے پر شرم گاہ پر نیزہ مار کر جو وہ شہید کیا جاتا ہے. پہلی شہید خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی, اسلام کے نام پر شہادت. اگر غم کا باعث ہوتا یہ, تو یہ شہادت کا دن ہے کہ جو کہ حضرت سمیہ پر بنانا چاہیے. پھر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, شوہر ان کے حضرت سمیہ کے, ان کو ایسا یعنی اذیت دے کے شہادت دی گئی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, وہ واقعہ بیان کرتے ہیں. ان کو لایا گیا, چار اونٹ لائے گئے, دو اونٹوں پر ان کے دو ہاتھ باندھے گئے, دو اور مختلف اونٹوں پر ان کے دو پاؤں باندھے گئے, چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا. اور آپ تصور کریں کس طرح سے لاش کے پرف سے ہیں کہ جو کہ اڑے ہو. اگر غم کا باعث ہوتا ہے یہ شہادت, تو پھر حضرت یاسر کی شہادت کا دن ہے کہ جو غم کے طور پر جب وہ منانا چاہیے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی بنیاد پر شہادت کا دن وہ غم کا باعث ہوتا یا منانے کا کوئی پہلو نکلتا, تو حضرت حمزہ کون ہے رضی اللہ تعالی, آپ کے سگے چچا ہیں, اور احد کا میدان یاد ہے, سن 3 ہجری ہے, احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا ہے اللہ کے رسول کے سامنے لایا جاتا، سگے چچا ہیں، ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے. اور یہ ہے کہ کیفیت یہ تھی کہ کلیجہ کاٹ کے جو ہے وہ سینہ کلیجہ نکال کر اسے چبایا گیا، لاش کا مسلہ کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ آج حمزہ پر تو کوئی رونے والا نہیں ہے. رونے والا کون ہوتا؟ آپ تو ہجرت مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، یہاں تو آپ کا کوئی تھا نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر تو واقعتاً یہ غم کا دن ہوتا اور شہادت کا اگر قربت کی نسبت اس کے لحاظ سے غم منانا ہوتا تو پھر سگے چچا پر غم منانا وہ زیادہ جو ہے وہ یعنی لائق تھا. اسی طرح سے ربیع الاول کا مہینہ آپ دیکھتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں کس کا وصال ہے؟ رحمت للعالمین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے ربیع الاول کے مہینے. لیکن اسی ربیع الاول کے مہینے میں شادیاں بھی ہیں کہ جو کہ کی جا رہی ہوتی ہیں، کوئی جو ہے وہ غم کی کیفیت ہے ہی نہیں. اسی طرح سے یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں، جو سوگ کی اگر اجازت شریعت میں وہ دی گئی ہے تو میت کے لواحقین کے لیے کتنے دن کا ہے سوگ؟ صرف 3 دن کا ہے. یعنی یہ 3 دن کا سوگ اس لیے کہ وہ گھر پہ رہیں اور جو بھی تعزیت کے لوگ آنا چاہیں وہ گھر پہ آ کے وہ تعزیت لواحقین سے وہ کر سکیں. یہ میت کے لواحقین کے لیے 3 دن کا سوگ، سوائے جو ہے وہ بیوہ کے. بیوہ کے لیے جس کا شوہر مر جائے تو وہ 4 ماہ 10 دن ہے شریعت کے مطابق. لیکن یہ ہے کہ یہ شہادت یہ سعادت کی باعث ہے بندہ مومن کے لیے، موجب غم نہیں. پھر یہ ہے کہ اس میں جو نوحہ پڑھا جاتا ہے اور اپنے یعنی جسم کو تکلیف دی جاتی ہے، اس حوالے سے ذرا میں چند روایات آپ کو سناتا ہوں. جو بھی یہ عمل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں یعنی اس سے تو محفوظ اگر رکھا ہوا ہے، لیکن ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر ان تماشوں کو ہم دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں اور ایسی مجالس کا حصہ ہم بن جاتے ہیں، صرف تماشا ہی بن کے اور ایسی مجالس کو ہم تقویت دے رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی جو ہے وہ اجتناب ہے کہ جو کہ ہمیں کرنا ہے. ذرا حدیث سنیے، بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے رخساروں کو پیٹا اور گریبانوں کو چاک کیا اور جہالیت کے بول ہیں کہ جو کہ بولے، یعنی بین کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، بخاری اور مسلم کی روایت. پھر مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ جاہلیت کی 4 باتوں کو میری امت جو ہے وہ نہیں چھوڑے گی. اور وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اپنی قوم پر فخر کرنا. نمبر 2، دوسروں کے نسب پر تانا دینا. نمبر 3، ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا. اور نمبر 4، آپ نے فرمایا نوحہ کرنا، بین کرنا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر نوحہ کرنے والی توبہ کرنے سے پہلے مر گئی، یعنی اس کی موت واقع ہو گئی اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، تو قیامت کے دن گندھک کی شلوار اور تار کول کا کرتا ہے کہ جو کہ اسے پہنایا جائے گا. اور یہ گندھک یعنی یہ کیا ہے؟ یہ کیٹلسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، یہ آگ کو اور بھڑکانے والا یعنی یہ عنصر ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اسے گندھک کی شلوار اور تارکول کا کرتا ہے کہ جو کہ پہنایا جائے گا، جو کہ آگ کی حدت کو اور بڑھا دے گا. اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال سے، منکرات سے جب وہ محفوظ فرمائے. پھر مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں کہ جو ان کے حق میں کفر ہے. نمبر 1، نسب میں تانا زنی کرنا، اور نمبر 2، میت پر جو ہے وہ بین کرنا یعنی نوحہ کرنا. پھر آپ نے مسند احمد کی روایت میں فرمایا کہ تم شیطان جیسی چیخ و پکار سے بچو. جب تک غم یہ آنکھ اور دل سے ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت ہے، اور جب غم کا اظہار ہاتھ اور پاؤں سے ہونے لگے، یعنی انسان اپنے آپ کو پیٹنے لگے، ماتم کرنے لگے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے، اس سے جو ہے وہ تم بچو. اور ایک بخاری و مسلم کی روایت میں ایک صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یعنی عورتوں سے بیعت کے وقت یہ عہد لیا کہ ہم بین نہیں کریں گے کبھی، میت پر کبھی بین نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ منکرات ہیں کہ جو کہ محرم کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے معاشرے میں ہمیں وہ نظر آتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. اسی طرح سے ایک شرک اور بدعات کی کیفیت بھی ہے کہ جو کہ ہم حضرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے دلیم کا، یعنی جسے معروف معنوں میں حلیم کہا جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ پکنا. ویسے تو حلیم کا لفظ یا حلیم اصل میں کس کی صفت ہے؟ یہ تو اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک وصف ہے نا، حلیم. بردباری، اور اسے جو ہے وہ ہم یہ نام دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دلیم اصل میں ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اب اگر تو یہ صدقہ کے طور پر دلیم پکڑا ہے تو بھئی صدقے کے لیے تو حکم یہ ہے شریعت میں کہ رازداری کے ساتھ جب وہ صدقہ کیا جائے، ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن کس طرح سے بھئی یہ صدقہ ہے کہ جو کہ جس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور چندے جمع کر کے زبردستی اور یہ کام ہے کہ جو کے لیے جا رہا ہے. پھر یہ اور یہ پھر ایسا یہ جو یہ طریقہ ہے مربجہ، یہ شرک بھی ہے اور بدعت بھی ہے، اور اس میں کسی دن کو مخصوص کر دینا تو یہ تو پھر حرام کے درجے پر بات چلی جاتی. یعنی یہ ہے کہ نام اللہ کے لیے لیا جا رہا ہو، اس کے باوجود اگر کسی شخصیت کے یعنی شہادت یا میت کا یعنی موت کا دن مقرر کر کے جو ہے وہ اس میں کوئی صدقہ اس طرح سے بانٹا جا رہا ہے، یہ بھی شرک کی آمیزش ہے کہ جو کہ حرام کی وہ شامل ہو جاتی ہے. اور یہ آیت ہے، یہ کم از کم چار مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مختصر یعنی حرام کی لسٹ بیان کی ہے قرآن مجید میں، وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتا، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے. کوئی جانور ہے، بکری ہے، جب تک زندہ ہے ذبح کر کے اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھائیں حلال ہے، لیکن جیسے ہی وہ کسی وجہ سے کوئی چوٹ لگنے سے یا کسی منزل سے گر کر وہ ہلاک ہو جائے تو اب وہ کیا ہے؟ مردار، وہ حرام ہے. فرمایا کہ وہ دم اور جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر یعنی سور کا گوشت جو وہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کو ذرا انڈر لائن کریں، آپ ہائی لائٹ کریں، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یعنی ہر وہ چیز کے جس پر اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیا گیا یا کسی اور کا دن مخصوص کر کے اور اس کو جب وہ بانٹا جا رہا ہو یا کھایا جا رہا ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس طرح ان مہینوں میں یا ان دنوں میں جو بھی یہ دلیم اور شربت اور اس طرح کا بننا اور اس کا بانٹنا ہے، بالکل شریعت کے خلاف بات ہے. اور یہ ہے کہ ہم حضرات کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف تو جو بانٹنے والے ہیں وہ ایک کام تو کر ہی رہے ہیں بدعت کا اور شرک کا، دوسری طرف ہمارے گھروں میں ہم بھی اس کو یعنی برا سمجھنے والے ہیں، لیکن جب گھر پر آ جائے تو کس طرح سے جو ہے وہ مزے لے کر کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ کوئی یعنی منع کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کو لے کر اور کھایا جا رہا ہوتا ہے. تو بھائی اس سے اجتناب ہمیں کرنا ہے. آپ لے کر کھائیں گے انہیں تو کنوے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اس میں کیا برائی ہے. آپ لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس عمل کو تقویت دے رہے ہیں، معاشرے میں کبھی بھی اس طرح سے پھر برائیاں ختم نہیں ہوتی، لہذا اس سے بھی جب ہمیں بچنا ہے. پھر سبیل لگانا اور اس کے لیے چندہ کرنا، اور پھر یہ ہے کہ وہ پانی پلانا. یہ پانی پلانا، پیاز بجھانا ایک بہت بڑا کار خیر ہے، لیکن یہ پیاز جو ہے وہ صرف محرم کے مہینے میں لگتی ہے، اور اس کو مخصوص کر دینا محرم کے حوالے سے تو یہ قطعاً جو ہے وہ درست نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اور پھر اس کے لیے زبردستی چندے مانگنا اور پھر یہ ہے کہ سبیلے لگانا، یہ بدعات ہیں شریعت میں. کہیں ہمیں نہ صحابہ کرام سے اور نہ اللہ کے رسول کی کوئی تلقین، نہ قرآن سے نہ سنت سے اس کی کوئی دلیل ہے کہ جو کہ ملتی. بہرحال یہ ہے کہ یہ منکرات ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی معاشرے میں جو بھی یہ چلن ہے اور منکرات ہیں. میں ایک روایت سنا کے آپ بات ختم کر رہا ہوں، مسلم کی روایت ہے، ذرا غور کیجئے گا، اس پر توجہ دیجئے گا. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ ما من نبی باسہ اللہ فی امتہ من قبل الا کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب. یعنی آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو اللہ نے مبعوث کیا ہو، یعنی اس امت میری امت سے قبل، مگر اس کے کیا ہوتے تھے؟ اصحاب ہوتے تھے، اس کے حواری ہوتے تھے، ان کے ماننے والے، ان کے ساتھی ہوتے تھے. یا خزون ابھی سنت ہی و یقتدون ابھی امری، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے رسول، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے تھے اور ان کی پیروی ہے کہ جو کہ ان کے احکامات کے وہ یعنی کیا کرتے تھے. یہ انبیاء کے ساتھی یہ عمل سر انجام دیتے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے جیسے زمانہ گزرا تو ایسے ناخلف لوگ ہیں کہ جو کہ بعد میں آ گئے. اب دیکھیں الفاظ پر غور کیجئے گا، دو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی، یعنی ناخلف لوگ پھر بعد میں آ گئے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے وہ ہیں کہ جو کہ کرتے نہیں. کیا مطلب؟ کہہ وہ رہے ہیں کہ جو کر نہیں رہے، یعنی قول اور فعل میں تضاد.
وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کر وہ رہے ہیں وہ اعمال کے جس کا شریعت میں حکم ہی نہیں دیا گیا. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کر وہ رہے ہیں کہ جس کا حکم ہی نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ایسے لوگوں کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو زبان سے جہاد کرے گا ایسے منکرات کو منکر کہے گا وہ مومن جو ہے وہ شمار ہوگا. اور وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو دل سے جو ہے وہ جہاد کرے گا یعنی ان منکرات کو دل سے بھی برا جانے گا تو وہ مومن شمار ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، یعنی اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ ایمان نہیں، اگر دل میں بھی منکرات کو اور بدعات کو برا نہیں سمجھا جا رہا بلکہ اس کا حصہ ہے کہ جو کہ بنا جا رہا ہے یا ان کو جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے اس وقت کی صورتحال ہمارے معاشرے کی کہ جو 1400 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس روایت میں ہمیں ہمارا نقشہ کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی یہ محرم الحرام کا مہینہ اس میں ہمیں وہی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو کہ شریعت سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں محرم الحرام میں روزے رکھنے، خاص طور پر عاشورہ کا روزہ. اور اس میں کیا کرنا ہے؟ تلقین کیا ہے؟ یہود کی مخالفت کرنی، یعنی ایک روزہ اضافی رکھنا ہے 10 محرم کے ساتھ، یا تو 9 محرم یا پھر اگلا 11 محرم کا روزہ. یہ 2 روزے رکھنے کا خاص طور پر اہتمام ہے کہ جو کہ ہمیں کرنا ہے، اور ان منکرات سے بدعات سے ہمیں بچنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.